السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 32. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم اللہ من فضله واللہ واسع علیم. تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، تنہا اکیلے یا بغیر شوہر یا بیوی کے، مجرد تو تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. جیسے کہ پیچھے ہم سب جانتے ہیں کہ شروع سے ہمیں جو احکام ملتے چلے آ رہے ہیں سورہ نور میں، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزوں کو بند کرنا ہے کہ معاشرے سے بے راہ روی ختم ہو، بے حیائی فحاشی ختم ہو، تو سب سے بہتر اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو بھی تنہا لوگ ہوں جن کی شادیاں نہ ہوئی ہوں ان کے نکاح کر دیے جائیں. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح سب سے بڑھ کر اس سلسلے میں کردار ادا کرتا ہے کہ معاشرے میں بے راہ روی پھیلے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے نگاہیں پست رہتی ہیں اور ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ انکح الایاما، اپنے میں سے ایسے لوگوں کے نکاح کر دو جو بے جوڑ ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. اور دراصل ایاما بہت ہی وسیع معنوں میں آتا ہے، ایم کی جمع ہے، اور ایم ہر اس مرد کو کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو، اور ہر اس عورت کو کہتے ہیں جس کا کوئی شوہر نہ ہو. تو وہ لوگ جو تنہا ہیں، یعنی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوں، چاہے اگر وہ مرد ہے تو مرد اور اگر وہ عورت ہے تو عورت، اور اس میں وہ تمام لوگ آ جائیں گے جو بے زوج ہیں، کنواری لڑکی یا کنوارا مرد، اسی طرح سے شادی شدہ عورت جو کہ بیوہ ہو چکی ہو یا پھر طلاق ہو چکی ہو، اور اسی طرح سے وہ مرد جن کی بیویاں یا تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی ہوں یا پھر وہ ان کی بیویاں مر چکی ہوں، تو وہ سارے افراد اس میں آ جائیں گے. تو لہٰذا یہ اپنے بہت ہی وسیع معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اصل جو اسلام کا مزاج ہے وہ کیا ہے کہ کسی کو زیادہ دن تک بغیر شادی کے نہ رکھو بلکہ شادی کر دو. بلوغت کے بعد کوشش کی جائے کہ شادی میں دیر نہ ہو، شادی ہو جائے. تو ایسے تنہا افراد، مجرد افراد، ان کے اولیاء کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، جو ان کے ولی ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، کہ تم اپنے جو تمہارے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کے تم نکاح کر دو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ شروع سے معاشرے میں رواج بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی جا کر خود سے نہیں شادی کر لیتا، بلکہ کچھ نہ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک بات بنتی ہے خاندان والوں کی طرف سے، پھر نکاح ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے وہ ان کے حل ایاما کہ نکاح کر دو اپنے میں سے جو لوگ مجرد ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں. اس لیے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے ترمذی کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علی، تین کاموں میں دیر نہ کرنا، فرض نماز جبکہ اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب موجود ہو تو اسے دفن کرنے میں دیر نہ کی جائے، اور بیوہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا کفو یعنی اس کا جو بر ہے وہ مل جائے برابر کا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ہمارے یہاں پر نارملی کیا پایا جاتا ہے کہ ایک معاشرے میں ایک سوچ بن گئی ہے کہ پہلی بات تو ایک ہم نے خود سے ایک عمر مخصوص کر دی کہ اتنی ہی عمر میں نکاح کیا جائے، اس سے پہلے نہیں. جبکہ اس زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کم عمری میں بھی نکاح کیے جاتے تھے. تو اگر لڑکا یا لڑکی اپنی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں تو نکاح کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں پر خود ایک یہ معمول یا ماحول بن گیا ہے کہ لڑکا جب تک کہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے، اور پیروں پر کھڑا ہونے کے بعد بھی جب تک وہ کچھ سال تک اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر والوں کو اپنی کمائی سے فائدہ نہ پہنچائے، تب تک اس کی شادی نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ سوچ ہم نے بٹھا لی اپنے ذہن میں کہ لڑکے کی جاب لگے گی، جاب کے بعد دو تین سال تک وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے یہ سوچ ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی شادی ہوگی وہ الگ ہو جائے گا اور وہ اپنی کمائی سے والدین کو فائدہ نہ پہنچائے گا. حالانکہ دونوں بھی چیزیں غلط ہیں. نہ اولاد کو چاہیے کہ وہ ایسا سوچے کہ میری شادی ہونے کے بعد میں اپنے والدین کو اس میں سے کچھ دوں ہی نہ. والدین بھی اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تو بھی اس کا اور تیرا مال بھی اس کا، یعنی والد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا. تو اولاد کی کمائی تو کسب کہا گیا ہے والدین کے لیے، کہ اولاد کی کمائی، اولاد جو بھی کماتی ہے وہ والدین کے لیے بھی ہے، والدین کا اس میں پہلا حصہ ہے بلکہ. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہاں پر ایک چیز ذہن میں بٹھا لی گئی ہے اور ایک مخصوص عمر رکھ دی گئی ہے کہ 25-26 کے بعد ہی شادی کی جائے، یا پھر اب آج کل تو 25-26 بھی نہیں ہو رہے ہیں، 28 اور 30 ہو رہے ہیں، کیونکہ اچھی طرح سے سیٹ ہونے، جاب لگنے اور جاب کے بعد اتنا کمانے کہ جس کی وجہ سے وہ شادیوں میں خرچہ ہو سکے، اتنے زیورات اتنی چیزیں لی جا سکے، تب کہیں جا کر لڑکی کی شادی کی جاتی ہے. تو بلا وجہ دیر کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ جلدی نکاح کر دیے جائیں، تو مجرد نہ رہنے دیا جائے، اکیلے نہ رہنے دیا جائے. اسی طرح سے لڑکیوں کے بارے میں بھی، کہ لڑکیوں کی بھی اگر لگتا ہے کہ اچھا صحیح رشتہ مل جائے، صحیح برابر بر ہو، کفو کی بھی بات کی گئی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کفو کا مطلب ہوتا ہے کہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا اپنا خود کا خاندان، اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ، اس ساری باتوں کو بھی مد نظر رکھنا اسلام میں اس کا حصہ قرار دیا گیا ہے. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ کو کفو مل جائے، لیکن پہلے کوشش یہی کی جائے، پھر اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر کمپرمائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے پہلے یہی کوشش کی جائے کہ تاکہ ذہنی لیول یا جو رہن سہن کا انداز ہے وہ بھی تھوڑا میچ کرتا ہو، تاکہ آگے چل کر دونوں کا نباہ ہو سکے. اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ کفو تلاش کیا جائے، برابر دیکھا جائے کہ ان کے برابر ہے یا نہیں ہے. ہاں، یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے سوچ کیا بنا لی ہے، بر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، یہ کفو کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مالداری، اس میں مالداری نہیں آتی ہے، یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اچھا کتنا وہ شخص مالدار ہے، کتنے اس کے گھر ہیں، کتنے اس کے پاس گاڑیاں ہیں، نہیں، یہ بات نہیں دیکھی جائے گی. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کہ اس وقت کبھی بھی یہ نہیں دیکھا گیا. اللہ کے رسول نے خود زید بن حارثہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زینب بنت جہش کا نکاح کیا، اور نیکی میں تو وہ دونوں برابر تھے، بلکہ اپنی اپنی جگہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے، لیکن خاندان کا تھوڑا سا فرق تھا اور دونوں کی نہیں نپ سکی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن صرف مال کو نہیں دیکھا جائے گا، دوسری اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات نہیں پھر مزاج مل پاتے. دوسری جب سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے یہاں پر خصوصاً ان لڑکیوں یا عورتوں کا جن کی ایک دفعہ طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائیں، یا وہ شوہر جن کی بیویاں ان کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے نکاح کو ہمارے یہاں پر بہت ہی مایوب بنا دیا گیا ہے یا مایوب سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون کر بھی لیتی ہے نکاح شوہر کے انتقال کے بعد، تو معاشرے میں اس پر طنز کر کر کے اس کو اتنا ماتوب ٹھہرایا جاتا ہے کہ دوسرے سارے لوگ سن کر یا دیکھ کر توبہ کر لیں کہ ہم کبھی ایسا نہ کریں گے. جبکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں 12 ایسے واقعات ملتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا جب انتقال ہوا، وہ یعنی زخم ان کو لگا تھا جنگی عہد میں، اور بعد میں وہ زخم کھل گیا اور اسی سے ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی ابو سلمہ کی، کہ ان کے بیوہ ہونے کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا، جبکہ وہ اس وقت ان کی عمر بھی ہو چکی تھی کافی، 30 سال کی ہو چکی تھی، ان کو بچے تھے اور بچے بھی بڑے بڑے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی چیز معنی نہیں ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن جہش جب جنگ احد میں شریک ہوئے، تو ان کی بیوی تھی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے بھی نکاح کیا. تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کا دوبارہ نکاح کر دیا جائے. چونکہ ہم لوگ ہندو لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ہماری ذہنیت بھی وہی بن چکی ہے، ہندوانہ سوچ. ان کے یہاں پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ بیوہ کا نکاح سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے بس یہی لازم ہے کہ یا تو وہ اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جل جائے، ستی ہو جائے، یا پھر ان کے یہاں پر کانسیپٹ یہ کہ عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو اس زمانے میں وہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ اس کا سر منڈوا دیتے تھے اور اس پر ہر طرح کی زینت حرام تھی. ظاہر سی بات ہے عورت کی سب سے زیادہ جو خوبصورتی ہے وہ اس کے بال ہیں، اگر اس کا سر ہی منڈوا دیا جائے گا تو کسی کو اس کی طرف دیکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا، تو شادی کرنا دور کی بات ہے. اور ابھی بھی بہت سارے ہندوستان کے ایسے دیہات ہیں جہاں پر ابھی بھی یہ رسم پائی جاتی ہے، آپ کو حیرانی ہوگی. آج بھی ایسے واقعات ملتے ہیں، اخبارات کی زینت بنتے ہیں ایسے واقعات کہ فلاں دیہات میں یا فلاں گاؤں میں عورت کو ستی کر دیا گیا شوہر کی چتا کے ساتھ، یا اگر ستی نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر زندگی کی تمام زینتیں، تمام لذتیں حرام کر دی جاتی ہیں کہ اب تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم زندگی کی رونقوں سے لطف اندوز ہو۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے۔ تو آپ بتائیے، دین اسلام کا اور ہندوازم کا کوئی بھلا ساتھ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہندو مذہب ایک بالکل الگ چیز ہے جس میں شرک ہے، بت پرستی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور اسلام تو اتنا واضح اور دین حق اور کھلا ہمارا دین ہے کہ اس میں کسی بھی طرح سے ان ساری چیزوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے دیا قرآن کی صورت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو ہم کیوں دوسروں کی طرف جائیں، کیوں دوسروں کی طرف دیکھیں؟ کیوں ہم نے ایسی سوچ بنا لی ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا کوئی عورت کی طلاق ہو جائے، ہمارے پر اتنا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ طلاق یافتہ لڑکی کا نکاح کسی کنوارے لڑکے سے کر دیا جائے؟ تصور ہی نہیں ہے ہمارے پر، کیونکہ ہمارے پر اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ ارے اللہ، طلاق یافتہ لڑکی کا نکاح ہم اپنے ان میرڈ لڑکے سے کر دیں، ایسے کیسے پاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں، آپ کو 100 میں سے ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ اپنے کنوارے لڑکے کے لیے کسی نے بیوہ یا متعلقہ سے نکاح کیا ہو۔ کیوں ہمارے دل اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، اور کیوں ہم آگے بڑھ کے اس چیز کو قبول نہیں کرتے یا پھر کوشش نہیں کرتے اس سلسلے میں لوگوں کی مدد کرنے کی؟ تو کوشش یہ کی جائے کہ اگر ہو سکتا ہے اس طرح سے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں تو کم از کم ایسے بہت سارے افراد ہیں ہمارے معاشرے میں جیسے کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ لوگ اگر نکاح کریں تو ایسی کوئی لڑکی سے کر لیں جو متعلقہ ہو یا پھر بیوہ ہو، یا پھر جن کی بیویاں نہیں ہیں یا جن کی آپس میں بنتی نہیں ہے، بیوی بہت زیادہ بیمار ہے، سدا بیمار رہتی ہے، تو ان کو بھی دوسرا نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ ایسی لڑکی سے کریں اس وقت جب مجبوری ہے اس طرح سے ان کو، کہ بیوی کا انتقال ہو چکا ہو یا تو، یا پھر بیوی سدا بیمار رہتی ہو، تو اس صورت میں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان میرڈ لڑکی ہی ڈھونڈے، کنواری لڑکی ہی ڈھونڈے، وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، ایسے لوگوں کی مدد کریں جو کہ معاشرے میں جن کی طلاق ہو گئی ہو کسی وجہ سے، یا جو بیوہ ہو گئی ہوں، تو ایسی لڑکیوں کو سپورٹ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے ہمارے یہاں پر مرد حضرات کا تو بہرحال اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لازماً اس کے لیے کر کے دینا ہی ہوتی ہے دوسری شادی، لیکن خاص طور سے لڑکیوں کا یا عورتوں کا بہت ہمارے یہاں پر مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں طلاق یافتہ لڑکیوں کو نکاح میں لایا ہی نہیں جاتا دوبارہ، یا بیوہ لڑکی یا عورت کو نکاح میں لیا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ بہت ہی غلط نظریہ ہے ہمارے یہاں جو ہم نے بنا لیا، ایک سوچ ہم نے بنا لی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، بہت ہی جلیل القدر صحابیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ان سے مروی ہیں، اور یہ بالکل نیولی میرڈ تھیں جب انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے۔ تو بالکل نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، اور جب اللہ کے رسول نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی جا سکتی ہے، تو یہ دونوں جو تھے میاں بیوی یہ ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف۔ وہاں پر یہ کئی سال تک رہیں، وہاں سے جب واپس آئیں تقریباً 7 ہجری میں واپس آئیں، خیبر اس وقت فتح ہوا تھا، اس کے بعد جنگ موطا پیش آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جعفر بن طیار کو بھیجا تھا، اور ایک طرح سے وہی سپہ سالار تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ جعفر بن طیار، ان کی اگر شہادت پیش آ جائے تو زید بن حارثہ ہوں گے، زید بن حارثہ کو کچھ ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اس طرح سے۔ تو تینوں یہ کے بعد دیگر یہ لوگ شہید ہو گئے تھے جنگ موطا میں، اس کے بعد پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا۔ بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جعفر بن طیار شہید ہو گئے اس جنگ میں، ان کے گھر میں ایک طرح سے کوہرام مچا تھا۔ ہم کو وہ بہت ہی مشہور حدیث ملتی ہے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ جعفر کے گھر والوں کو، یعنی وہ لوگ جعفر کی شہادت سے یا موت سے پریشان ہیں، ان کے گھر کھانا بھیجو، اور رونے والوں کو روکنے کے لیے کہا تھا کہ جو نوحہ کر رہی ہیں تو نوحہ کرنے سے منع فرمایا تھا آپ نے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نکاح، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جعفر بن طیار کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا جبکہ وہ خلیفہ تھے، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ انہیں کتنی ماشاءاللہ ذہین اور بہادر خاتون تھی کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ رہیں، اور ہر دفعہ یہ اچھے مشورے بھی دیا کرتی تھیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے جو ان کے انتقال کے وقت پیدا ہوئے تھے، ان کی پرورش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ چھوٹے بچے تھے اس وقت وہ ابو بکر صدیق کے، اور اسی وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کے بعد دیگر ماشاء اللہ کتنے جلیل القدر صحابہ، جعفر بن طیار وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی، ثانی اثنین کا آپ کو لقب ملا اور پہلے خلیفہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ تو یہ تینوں کے نکاح میں وہ آئیں، اور اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابیہ ہی کہلائیں نا۔ کوئی کسی نے اگر آبجیکشن لینا ہوتا تو اس زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام تھے، وہ آبجیکشن لے سکتے تھے کہ ہائے کیوں انہوں نے نکاح کر لیا، ایک کے بعد ایک ان سے نکاح کیا ان سے نکاح کیا۔ تو اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ عورت تنہا رہے، اگر یا تو وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے اس کی، اس صورت میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ تنہا رہے، بہتر ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ تو اس لیے یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ انکحوا الایاما، نکاح کر دو تم میں سے جو مجرد ہوں، یعنی جو بے زوج ہوں، مرد بھی ہو سکتے ہیں عورت بھی ہو سکتے ہیں۔ تو معاشرے میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ ایسے نکاح کو تو پروموٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو ہم خود سپورٹ کر دیں، اگر وہ اکیلی ہے تنہا رہ رہی ہے تو بہتر کیا ہے کہ اس کو ایک گھر میسر آ جائے، پروٹیکشن اس کو مہیا ہو جائے، کیونکہ جو پروٹیکشن نکاح میں ہے وہ کسی اور چیز میں ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر دس لوگوں کو دس باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے اگر ایک خاتون اکیلی رہ رہی ہے، اگر اتفاق سے کوئی اس کے گھر چلا بھی گیا حالانکہ وہ خاتون کا منشا نہیں تھا، لیکن لوگ باتیں بنانے والے دس باتیں بنائیں گے۔ اچھا اس طرح سے لوگ بدنام تو بہت کرتے ہیں کہ اچھا فلاں کے گھر میں فلاں کا آنا جانا ہے، لیکن اس عورت کے نکاح کے لیے کوشش کوئی نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں کہ قصوروار تو معاشرہ ہوا نا، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ انکحوا الایاما، نکاح کر دو۔ ابھی حال ہی میں کسی کوئی جاننے والے تھے، ان کے والدہ کا انتقال ہوا، بیٹی یہاں سے گئی، بیٹی اور داماد اپنی والدہ کے انتقال کے وقت، اور وہ لوگ وہاں کئی دن تک رہے۔ والد چونکہ شوگر کے مریض تھے، بلڈ پریشر تھا ان کو، اور گھر میں کوئی نہیں تھا، سب بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، سارے بیٹے باہر ملکوں میں تھے یا کہیں اور رہتے تھے، والد اکیلے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ خود بیٹی اور داماد نے دو مہینے کے اندر ڈھونڈ کر کسی بیوہ خاتون جو کہ وہ بھی بوڑھی ہی تھیں ان سے ان کا نکاح کر دیا۔ الحمدللہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہوگی نا کہ جب بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی، اور کیا بہویں یا بیٹیاں اتنی خدمت کر سکتی ہیں جو ایک بیوی کر سکتی ہے، آپ بتائیں بھلا۔ تو ہمارے یہاں پر پتہ نہیں کیوں معاشرے میں ایک طرح سے ایک ڈر سا بیٹھ گیا ہے دوسرا نکاح کرنے میں، یعنی لوگ اپنے والد کو اگر والد کہتے ہیں نکاح کرنے کے لیے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بچے سب سے بڑی آڑ بن جاتے ہیں کہ نہیں آپ کیسے نکاح کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، زبردستی کی جھوٹی غیرت۔ اور ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا اب اگر یہ جو دوسری والدہ آئیں گی تو یہ جائیداد میں بٹوارا ہو جائے گا، زبردستی وہ والدہ کو بھی جائے گا، اور اگر پھر اور بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ اور جائیداد میں حقدار بن جائے گا، یہ بھی ڈر ہوتا ہوگا۔ تو اولاد آڑے آتی ہے یا وجہ بن جاتی ہے ماں یا باپ کے نکاح میں۔ اور آپ دیکھیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دو ہی باتیں کہیں تھیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بہت ہو چکی ہے، اور دوسرے میرے بچے ہیں۔ ایک اور بھی بات انہوں نے کہی تھی کہ میں بہت زیادہ غیرت دار ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، کبھی کوئی ایسی بات کہہ بیٹھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ عمر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میری بھی عمر اتنی ہو چکی ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ بچے میری ذمہ داری ہیں۔ تو یہ بھی اتنا بڑا دل ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے بچے ہوں تو جو شوہر جو نکاح کر رہا ہے اس عورت سے، اگر اس کے بچے ہوں تو وہ ان بچوں کو بھی ساتھ میں لے لے، اڈاپٹ کر لے۔ یہ بھی ہمارے یہاں پر ایک کیا کہنا چاہیے، تنگ دلی کہنا چاہیے کہ اگر کوئی طلاق یافتہ سے یا بیوہ سے شادی کر بھی لیتا ہے تو اس کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے کہ اپنی اس بیوی کے پہلے بچے کو قبول کر سکے۔ یعنی مرد یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پہلے بیوی کے بچوں کو دوسری آنے والی عورت قبول کرے، لیکن اسی عورت کے پہلے بچے کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تو کتنی کھلم کھلا ناانصافی ہوئی نا۔ تو تو دونوں بھی اعتدال سے کام لیں، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اس سے معاشرے میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ پھر ایک اور بات ہمارے یہاں پر مشہور کر دی گئی ہے کہ زیادہ عمر ہو جائے تو اس زیادہ عمر میں نکاح نہیں ہو سکتا، یا بڑھاپے میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں ایسا ہم نے سوچ بنا لی؟ دین اسلام عمر نہیں دیکھتا، کوئی بھی عمر ہو، چاہے خاتون کی چاہے مرد کی، اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ نکاح کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا، گھر میں کوئی تنہا ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ چاہے بڑھاپا ہی کیوں نہ ہو نکاح کر دیا جائے، اس کو منع نہیں کیا گیا۔ تو چاہے عورت یا مرد اگر تنہا ہو جائے اور کسی بھی عمر میں ہو، ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تو اسی لیے اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو تنہا لوگ ہوں ان کا نکاح کر دیں۔ ایک اور حدیث سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ترمذی کی حدیث ہے کہ کوئی بھی عورت جو ولی کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، تو اس کا نکاح باطل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے، یعنی کوئی عورت جو ہے وہ آزادانہ طور پر جا کر خود نکاح نہ کر لے۔ ہاں، کنواری اور بیوہ اور متعلقہ میں تھوڑا سا فرق ہوگا کہ کنواری سے بات کی جائے گی، اس سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی، اور اگر بیوہ یا متعلقہ عورت خود کہتی بھی ہے کہ کر دیا جائے، تو یہ اس کے ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی تنہا عورت کا یا جو متعلقہ ہو اس کا نکاح کر دے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ آیت نمبر 33 دیکھیے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں، انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کہہ بغری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو ایک طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے، یا نصیحت کی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، کیونکہ نکاح کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں چاہیے۔ ایک تو وہ خرچ چاہیے، اور مرد اگر ہے تو اس کو بیوی کا خرچہ اٹھانے کی اس کے اندر استطاعت ہو، اس کے لیے گھر چاہیے۔ تو چونکہ اس زمانے میں غلامی کا بھی بہت زیادہ عام رواج تھا، تو اب غلام طبقہ کیا کرے، وہ تو خود کسی کے یہاں نوکر ہے، وہ خود اپنے مالک کے گھر پر رہ رہا ہے۔ اب اگر وہ نکاح کرتا ہے تو پھر اس کی بیوی بھی آ جائے گی، تو اس کا خرچ بھی پھر مالک پر ہوگا۔ تو اسی لیے کچھ ایسے لوگوں کو، اور کچھ ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں، جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے، جن کی اتنی انکم نہیں ہے، اتنی کمائی نہیں ہے، تو جب تک کہ وہ حالات نہیں پیدا ہوتے، جب تک اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ کھلا نہیں کرتا، تب تک کہ وہ کیا کرے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ روزے رکھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ اگر نکاح میں کچھ رکاوٹیں ہوں، یا جوڑ کا رشتہ نہ مل رہا ہو، یا تنگ دستی ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے سلسلے میں تاکید کی گئی ہے کہ ان کے لیے اگر ماحول سازگار نہ ہو تو وہ روزے رکھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ جوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا، تو آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو کچھ خانہ آبادی کی استطاعت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے خوب چیز ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے، روزے اس کی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈھال کا کام دیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ بہتر تو یہ ہے کہ نکاح کر دیے جائیں، جو استطاعت رکھتا ہو تو وہ نکاح کر لے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے، روزے رکھے۔ اور آپ دیکھیں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فائدہ بتایا نکاح کا، کہ نکاح کی وجہ سے نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور پیچھے سے ہم ساری باتیں کیا پڑھتے آ رہے ہیں کہ تمام جو احکامات دیے گئے ہیں وہ کس لیے دیے گئے ہیں؟ کہ تاکہ معاشرے میں زنا عام نہ ہو، نگاہیں نیچی رہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو. کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہے وہ ہے نکاح. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ پھر وہ عفت ماں بھی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ یہ تنگ دستی جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ان کو جاب مل جائے، کوئی اور چیز مل جائے، یا ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے، یا اگر بر نہیں مل رہا تھا تو کوئی بر مل جائے، یا ہو سکتا ہے کہ بیوی ہی، یعنی نکاح ہونے کے بعد بیوی ہی ایسا کوئی معاش کا ذریعہ بن جائے جسے کوئی اچھا ہنر آتا ہو، یا بیوی کوئی اچھا مشورہ دے جس کی وجہ سے معاش میں آسانی ہو. تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ پیدا کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. بعض وقت کچھ لوگ اس ڈر سے بھی نکاح نہیں کرتے ہیں نا کہ کیسے گزارا ہوگا، کیسے پورا ہوگا. تو نہیں، آپ دیکھیں نکاح کر دیں، اللہ تعالیٰ خود بخود ایسی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. جہاں ایک فرد کھا رہا تھا وہاں دو فرد بھی کھا سکتے ہیں. تو لہٰذا نکاح یہ ڈر سے نہ کرے کہ کیسے ہوگا، کیسے اخراجات پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پر ارشاد فرما رہے کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے ان سے مکاتبت کر لو. اب یہ جو مکاتبت کا لفظ ہے یا مکاتبت، ویسے تو اس کے معنی اگر ہوں گے دیکھا جائے تو لکھا پڑھی کرنا، لیکن اصطلاح میں یہ لفظ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور چونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ غلامی کا رواج تھا، شروع سے غلامی بہت زیادہ عام تھی. اس زمانے میں غلام اس طرح سے بکا کرتے تھے منڈیوں میں جیسے آج کل ہم قربانی کے لیے جانور خریدنے جاتے ہیں. تو اسلام نے غلامی کا حد الامکان خاتمہ کیا ہے. کوشش یہ کی گئی کہ ہر کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنے پر بہت زیادہ اجر کی امید دلائی گئی. پھر غلام آزاد کر کے اگر کوئی لونڈی ہے تو اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لینا، اس پر دوہرا اجر بتایا گیا. تو بہرحال اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا، اس کو پروموٹ نہیں کیا. لیکن چونکہ پہلے سے جو معاشرے میں ایک چیز تھی، اچانک تو نہیں ختم کیا جا سکتا تھا اس کو، تو لہٰذا الحمدللہ اسلام نے اس کی اجازت دی کہ غلام اگر چاہے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ مالک سے مکاتبت کر لے. اور مکاتبت میں مالک کو خود اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اگر غلام آزاد ہونا چاہ رہے تو مالک اس کو سپورٹ کرے گا، وہ اس پر زبردستی نہیں کرے گا کہ تم آزاد نہیں ہو سکتے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی فقہ میں ایسا سبجیکٹ ہے کہ سب سے زیادہ جو بات کی گئی ہے وہ غلامی پر کی گئی ہے، خصوصاً اس ٹاپک پر کہ مکاتبت، اگر کوئی غلام یا کوئی لونڈی آزاد ہونا چاہتی ہے تو اس کے مالک کو پھر اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی آزادی میں رکاوٹ بنے، بلکہ خود مالک کو چاہیے کہ وہ اس کی آزادی میں سپورٹ کرے اس کو. اگر غلام کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جس سے آزاد ہو سکتا ہے تو مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس سے پیسہ ڈالے اور آزاد ہو جائے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں آپ کو کہیں ایسے رول نہیں ملیں گے. جو اسلام ہمیں اصول دیتا ہے، جو تعلیمات اسلام کی ہیں، کہ غلام طبقے کا اتنا زیادہ خیال رکھا گیا، جبکہ یہ وہی زمانہ تھا کہ وہ قومیں جو اپنے آپ کو آج اخلاق کا اور برابری کا علم بردار کہتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، وہی اقوام میں یہ حال تھا کہ غلاموں کو اور عورتوں کو اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا کہ کہا جاتا کہ بڑے بڑے اسٹیڈیم بنے ہوئے تھے. اس زمانے کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے اور جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اس اسٹیڈیم میں آ کر بیٹھتے، اور مقابلہ ہوتا تھا جنگلی جانور اور غلاموں کا، اور غلاموں کو یا کنیزوں کو عورتوں کو جنگلی جانوروں کے جنگلے میں ڈال دیا جاتا. اب دونوں مقابلہ کریں، جو جیت گیا، جس نے جس کو پھاڑ کھایا وہ جیت گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جنگلی جانور ہوتے تھے وہی انسان کو پھاڑ کھاتے تھے. تو یہ حیثیت تھی اس وقت غلاموں کی. اور اسلام نے دیکھیں کیا تعلیم دی، کہ اگر ایک غلام آزاد ہونا چاہ رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو، اس سلسلے میں مالک کو اس کی مدد کرنی چاہیے. تو مکاتبت، تو اصطلاح میں مکاتبت سے مراد وہ تحریری یا زبانی معاہدہ ہے جو غلاموں کی آزادی کے سلسلے میں مالک اور غلاموں کے درمیان آپس کی رضامندی سے طے ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک غلام اپنے مالک سے کہے کہ میں آپ کو ایک سال میں اتنی رقم ادا کروں گا اور اس کے بدلے آپ مجھے آزاد کر دیجیے گا, تو مالک کو چاہیے کہ اپنے غلام کی یہ بات مان لے اور اس سلسلے میں اس کی مدد کرے. مالک زبردستی نہیں کر سکتا اپنے غلام پر. جیسے کہ ہم سب جانتے کہ اس زمانے میں بہت سارا جو حصہ تھا وہ غلاموں اور لونڈیوں پر مشتمل تھا, اور یہ دراصل جو غلام تھے یہ معاشرے کا ایک لازمی حصہ بن چکے تھے. کسی بھی آدمی کی دولت کا معیار یا اس کی عمارت کا معیار یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے پاس کتنے لونڈی غلام ہیں, کیونکہ وہ ان لونڈی غلاموں سے کام کرواتا اور اس سے اس کی آمدنی مزید بڑھتی تھی. یعنی جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس لونڈی غلام نہیں تھے, جو خود پورا ایک غلام خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو وہ کرائے سے غلام لیتا تھا اور اس سے کام کرواتا تھا, تو اس کی جو اجرت آتی تھی وہ اجرت اس غلام کے مالک کو ملتی تھی. تو لہٰذا یہ ایک آمدنی کا بھی ذریعہ تھا اس زمانے میں غلاموں کا ہونا. تو اسلام نے اس کی مذمت کی اور کوشش یہ کہ اسلام نے کہ غلامی کو کم سے کم کروایا جائے. پوری طرح سے اس وقت ختم تو نہیں کیا گیا لیکن کم کروایا گیا. اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ غلام آزاد کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے. اسی طرح سے اسلام نے ہر گناہ کے کفارے کے لیے غلام آزاد کرنا ایک حصہ قرار دیا. اسی طرح سے زکوٰۃ کی جو ایک مد ہے اس میں بھی ایک مد غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ ہوگی. ان تمام تعلیمات سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ غلامی کو اسلام نے ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا, لیکن پوری طرح سے ختم نہیں ہوا, کیونکہ ہو سکتا ہے آئندہ بھی ایسا ہو کہ جنگیں ہوں گی اور اس میں پھر جو سامنے کی قوم کے جو فوج کے لوگ ہوں گے تو وہ اگر شکست کھاتے ہیں تو پھر وہ غلام ہی بنیں گے, ظاہر سی بات ہے. تو اب اس صورت میں یہاں پر اگر غلام کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے, وہ نہیں کسی کی غلامی کرنا چاہتا, تو اسلام اس کو یہ اس کا حق دیتا ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی غلام خود سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کو آزاد کرنے میں مالک کو مدد کرنی چاہیے. اسی کو مکاتبت کہتے ہیں, مکاتبت یا مکاتبت. تو ایک معاہدہ ہوگا جو غلام اور آقا کے بیچ ہوگا, اور غلام اپنے مالک سے کہے گا کہ میں ایک سال میں آپ کو اتنی رقم ادا کر دوں گا, یا جو بھی معاہدہ ہو, رقم ہی کی بات نہیں ہو سکتی ہے, کچھ اور بھی بات ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں پھر جو اس کا مالک ہے اس کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایک واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ عمرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ جو بریدہ نامی لونڈی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی, وہ اپنی کتابت کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد چاہتی تھی. انہوں نے کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے مالکوں کو رقم ادا کر دیتی ہوں, مگر ولا تیرا ترکہ میرا ہوگا. یہ ولا بھی ایک الگ چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں میں, مطلب جو غلام اگر آزاد ہو جائے یا وہ غلام کی موت واقع ہو جائے تو اس کا جو ترکہ ہے, اس کی جو جائیداد ہے, پھر وہ کس کی ہوگی؟ تو جس نے آزاد کرایا تھا یا جو مالک تھا اس کا, وہ اس کی ہوگی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رقم ادا کر دیتی ہوں تیرے مالکوں کو, لیکن تیرا ترکہ جو ہے وہ میرا ہوگا. اور اس کے مالکوں نے اسے کہا اگر تو چاہے کتابت کی بقایا رقم دے دے, پھر خواہ وہ تجھے آزاد کر دیں, مگر اس کا ترکہ ہم ہی لیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا تم بریدہ کو خرید کر آزاد کر دو, ترکہ تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں, اور ایسی شرطیں جو اللہ کی کتاب میں نہ ہوں خواہ کوئی 100 شرطیں لگائے اسے کچھ بھی نہ ملے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام غلام کی آزادی کو کتنا سپورٹ کرتا ہے. اور محدثین کرام اور آج کے جو اسکالرس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو چیپٹر ہے اسلامی فقہ میں, سب سے زیادہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں, کئی کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں ہیں صرف غلام کے مکاتبت پر یا اس کی آزادی پر. اس سے آپ سوچیں کہ خود جو مسلم اسکالرز تھے انہوں نے کتنا سپورٹ کیا اور اس بارے میں کتنی باریک سے باریک باتیں ان لوگوں نے بیان کی. کہا جاتا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں ہیں اس ٹاپک پر, اور فقہ کے چیپٹر میں سب سے بڑا, یعنی اس ٹاپک پر سب سے بڑا چیپٹر اسی ٹاپک پر ہے, غلام کی آزادی پر, مکاتبت پر. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے. یعنی لوگوں نے تو زبانی دعوے بہت کیے لوگوں نے, اسی لیے تو جو غیر مسلم اسکالرز کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ ان کو پہلے نمبر پر رکھا گیا، کہ لوگوں نے باتیں بہت کی ہیں برابری کی لیکن عمل کسی نے کر کے نہیں دکھایا. واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے جو بات کہی اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. آپ کی احادیث، آپ کا خود کا انداز، آپ کا غلاموں کے ساتھ طرز عمل، یہ ساری باتیں کس بات کی علامت ہے؟ کہ آپ خود یہ چاہتے تھے کہ یہ طبقہ ختم ہو یا اس کو سپورٹ ہو، غلام طبقے کو سپورٹ کیا جائے. اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پر کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی تو ہر کوئی مدد کرے گا، سپورٹ کرے گا، ان کے حق میں بولے گا، لیکن جو غریب طبقہ ہوتا ہے ان کا کوئی سپورٹ نہ کوئی سپورٹ کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کے حق میں بولتا ہے، خصوصاً جو اس طرح کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں. آج کل غلامی تو نہیں رہی لیکن بہرحال ہے ایک طبقہ جو یہ کام کرتا ہے. پوری طرح سے غلامی تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن ہے وہی نوکر پیشہ لوگ. اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور خاص طور سے اس میں تاکید کی گئی ہے کہ مالک کو مدد کرنی ہے اپنے غلام کی. یعنی اب مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس کا غلام آزاد ہونا چاہ رہا ہے اور وہ مکاتبت کرنا چاہ رہا ہے تو مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تم آزاد نہیں ہو سکتے، اور جو رقم ہوگی اس میں خود مالک کو مدد کرنی چاہیے. تو مالک کو چاہیے کہ وہ غلام کی مدد کرے اس کو رقم ادا کرنے کے سلسلے میں، یا جو طے شدہ رقم ہے اس کا کچھ حصہ مالک خود چھوڑ دے کہ تم کم رقم دے کر بھی آزاد ہو سکتے ہو، یا اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ ایسے لوگوں کی مدد زکات فنڈ میں سے کرے گی. تو اس سلسلے میں بھی صحیح رہنمائی کی گئی ہے مسلمانوں کی. تو اگر وہ مکاتبت کرنا چاہتے ہیں تو کر دو، ہاں لیکن تم یہ دیکھ لو کہ ان کے اندر بھلائی ہے. تو اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر ایک غلام آپ کو لگتا ہے کہ، یعنی اس زمانے کی بات ہے، آج تو خیر ہم غلامی ہے ہی نہیں، اس زمانے میں بھی یہ بات تھی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلام آزاد ہونے کے بعد کوئی برا کام نہیں کرے گا اس سلسلے میں تم اس کی مدد کرو، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس رہ کر ہی وہ زیادہ اچھا نیک رہے گا، کوئی بے راہ روی اختیار نہیں کرے گا، کوئی چوری چکاری نہیں کرے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر تم اس کو آزاد نہ کرو. یہ بھی ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے. پھر ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی تم مدد کرو غلاموں کی ان کو آزاد کرنے میں. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہن فان اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اب یہاں پر چونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں غلامی کا رواج عام تھا، جس طرح سے مرد غلام بنائے جاتے تھے عورتیں بھی غلام بنائی جاتی تھیں، کچھ لوگوں کا یہ معاملہ تھا اس زمانے میں کہ اپنی لونڈیوں کو، یعنی بہت سارے وہ عورتیں خرید لیتے تھے، جو لونڈیاں خوبصورت ہوتی تھیں ان کے لیے ایک، جیسے کہ ہوتا ہے آج کے دور میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، کہ ایک اڈا سا بنا دیتے تھے اور ان کو قحبہ گری پر مجبور کرتے تھے، بدکاری پر، زنا پر، اور ان کے گھروں پر ایک جھنڈا لگا دیا جاتا تھا جس سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اچھا یہ وہ عورتیں ہیں جہاں پر جا کر آپ اپنی حاجت پوری کر سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے بھی کچھ لونڈیاں خریدی ہوئی تھی اور وہ ان سے زبردستی یہ کام لیتا تھا. یہ بات مدینہ میں بہت مشہور تھی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بات سوچنے کی اور غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی ذکر نہیں چھوڑا اپنی کتاب میں، جبکہ ہم لوگ خود ایسے لوگوں کا ذکر کرنا پسندیدہ نہیں سمجھتے، مایوب سمجھتے ہیں، اپنی زبان پر بھی ہم یہ لفظ نہیں لاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کا بھی خیال کیا ہے. اس سے بڑھ کر بھی بھلا آپ بتائیں کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ہر ایک کے حقوق کا خیال کیا گیا. اسلام ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، یعنی معاشرے کا وہ طبقہ جو کہ یا تو مجبوری کی بنا پر، یا اگر کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی اس طرف گئے ہوں اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہوں، توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی حقوق کا اس میں تذکرہ کیا ہے قرآن میں. تو اسی لیے یہاں پر ہم تھوڑا سا جو بغا کا لفظ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ زنا کے لیے چار لفظ استعمال ہوئے قرآن میں، ایک لفظ زنا، ایک بغا، اور ایک صافہ، اور چوتھا فاحشہ. زنا تو یہ معروف لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں، ایک عورت اور مرد کا ناجائز تعلق. بغا بغی کے معنوں میں ہے، یعنی بغی ہم نے پیچھے پڑھ چکے تھے، یاد ہوگا آپ کو، بغی کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، نافرمانی کرنا، دراز دستی کرنا. اور باغت الامر تو بغاءً کے معنی ہوتے ہیں لونڈی کا زنا کرنا ہے. اور بغی کے معنی، بغیے کے معنی ہوتے ہیں ایسی زناکار یا غلط عورت جو یہ کام کرے. تو یہاں پر بغا کا لفظ خاص طور سے لونڈی کے زنا سے مخصوص ہے, جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ یہ کام کرتی ہے. تو یہاں پر ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغا, اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. تو یہ طبقے کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کچھ لوگ لونڈیاں خرید کر لاتے, جو خوبصورت ہوتی ان کو اس کام کے لیے مجبور کرتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے پاس بھی بہت ساری ایسی لونڈیاں تھیں جن سے وہ یہ کام کرواتا تھا اور ان کی کمائی خود استعمال کرتا تھا. تو اس میں سے کوئی ایک جو کنیز تھی وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے اس سے انکار کر دیا. ایک روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک لونڈی مسلمان ہوئی تھی, اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لونڈیاں اس کی مسلمان ہو گئی تھیں. تو انہوں نے اس پیشے سے انکار کر دیا, جس پر وہ انہیں پریشان کرنے لگا. تو یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی. یہ مسلم کی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے, کتاب التفسیر عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اس نے زبردستی ان کو مجبور کیا یا مجبور کر رہا تھا, جبکہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی وہ کنیزیں. تو تب اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی اور پھر ایسے لوگوں کو منع کر دیا گیا. اسی لیے یہ پیشے سے حاصل کی گئی آمدنی وہ ناجائز آمدنی ہے, اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر دراصل اس کی مذمت کی گئی, اس کی قباحت بتا دی گئی کہ پہلی بات تو یہ بہت ہی برا کام ہے زنا, اور اگر کوئی کسی کو اس طرح سے کرواتا ہے تو وہ خود گنہگار ہو رہا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو ان کو قحبگری پر مجبور نہ کیا جائے, اور اگر جو کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنے دیا جائے, یہ بات نہیں ہے. یعنی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں, اپنی حکومت میں ایسے لوگوں کو جبرن زبردستی ایسی تمام چیزیں بند کروا دے یا ختم کروا دے جس کی وجہ سے یہ فحش کام معاشرے میں پھیل رہا ہو. تو ایسے لوگوں کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی خود سے توبہ کرتا ہے, اپنے پرانے اس فعل پر نادم ہے اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے غفور الرحیم ہے, اور کوئی پھر مجبور کرتا ہے تو پھر یہ ایک الگ بات. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیجتی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. تب یہاں پر یہ دراصل اس آیت کا تعلق پیچھے سے آنے والی تمام آیتوں کے ضمن میں ہے, کہ جتنے بھی جو احکامات آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں یہ واضح ہیں اور صاف صاف ہیں, اور اس لیے نازل کیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس میں ایک نصیحت ہے ڈرنے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے. تو جو کوئی ان نصیحتوں کو اپنا لے گا وہ کامیاب اور بامراد ہوگا, اور جو ان نصیحتوں سے منہ موڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت ساری مثالیں تمہارے سامنے ہیں, جو قوم تباہ اور برباد ہوئی ان کی مثال تم دیکھ لو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا یا اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں ہمارے لیے نازل فرما دی کہ اہل ایمان جو بھی ہوں گے, جو مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ ان آیات سے فائدہ اٹھائیں, ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں. جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سزاؤں کا بیان کیا ہے ان سزاؤں کو نافذ کیا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ کوئی اس طرح کا گناہ نہ کر سکے, اور بلا وجہ شریف لوگوں پر یا نیک لوگوں پر تہمتیں لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی انسان دیکھ لے اور سوچ لے. پھر فحش سے روکا گیا ہے, فحش کی اشاعت سے روکا گیا ہے, مردوں اور عورتوں کو غز بسر کی تاکید کی گئی, فروج کی حفاظت کا ذکر کیا گیا, اس کے لیے عورتوں کو اللہ تعالی نے کچھ حدود دیے, پردے کے حدود, تاکہ وہ ان حدود پر قائم رہ کر معاشرے میں ایک پاکیزہ ماحول بنائیں. پھر جو اکیلے تنہا لوگ ہیں ان کو ان کے اکیلے رہنے کو ناپسند کیا گیا کہ ان کے نکاح کر دیے جائیں. پھر غلاموں کی آزادی کے سلسلے میں کتابت کی صورت تجویز کی گئی. پھر قحبہ گری کی لعنت سے معاشرے کو محفوظ کرنے کا حکم دیا گیا, اور پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو تعلیمات تمہیں دی جا رہی ہیں, جو سیدھی صحیح اور سچی تعلیمات ہیں, یہ ہم نے تم پر بھیج دی ہیں, تمہارے لیے بھیج دی ہیں. اب اگر تم اس تعلیم کے خلاف چلو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے خود کھلم کھلا نافرمانی کی, لہٰذا تمہارا انجام انہی لوگوں کی طرح ہوگا جو پہلے تم سے پہلے گزر چکے ہیں, جن کا انجام عبرتناک ہوا. اور اگر تم اس بات کو مانتے ہو تو پھر انشاءاللہ تم کامیاب اور بامراد رہو گے. تو یہ جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں, یہ جو ذکر ہے، یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ تذکیر ہے، یہ یاد دہانی ہے متقین کے لیے. آپ دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار تقوی والوں میں ہو، ہمارا شمار متقی لوگوں میں ہو، اس کے لیے پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احکامات کی پیروی کرنے والا بنائے، ہمیں قرآن کی ہر بات سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور قرآن کی یہ آیات، یہ احکامات ہمارے دلوں میں اتر جائیں تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.